أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارك الله في أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع
المستضعفين
ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. درود بجي محمد وعلى سورہ انعام کی 112 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اور جیسا کہ موضوع سخن آپ کے سماعت کی نظر ہو چکا ہے اور آپ کے افہام عالیہ تھا کہ بات پہنچ چکی ہے کہ ان خمسہ مجالس اعضاء میں ہمارا عنوان ثقافتی الغار اور اس کا راہ حل ہے. سب سے پہلے تو اس موضوع کے انتخاب کے بارے میں قدر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس لیے کہ بہت سارے موضوعات ہو سکتے ہیں کہ جو ہم مجالس اعضاء میں زیر بحث لا سکتے ہیں. عقائدی موضوعات ہیں، اخلاقی موضوعات ہیں، ثقافتی موضوعات ہیں، معاشرتی موضوعات ہیں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہم اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتے. ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک محب اہل بیت ہونے کی حیثیت سے ہم معاشرے سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. اس بنا پر خود کربلا اور خود امام حسین علیہ السلام کا قیام بھی در حقیقت اسی وجہ سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے معاشرے سے لا تعلق نہیں تھے اور معاشرے کی جو تبدیلیاں تھیں ثقافتی طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشی طور پر، ان سب کو امام حسین در حقیقت دیکھ رہے تھے اور بنفس نفیس اس کا مشاہدہ کر رہے تھے اور اس کے جواب میں آپ کا عمل، آپ کا اقدام، آپ کی فعالیت، آپ کا تحرک، آپ کی بیداری، آپ کی آگاہی اور سب سے بڑھ کر ان تمام چیزوں کا وجود اور ان کا نتیجہ جو کربلا کی صورت میں نکلا اس بات کی بیان دلیل ہے، اس بات پر بہترین گواہ ہے کہ امام حسین سمیت تمام ائمہ طاہرین اپنے زمانے سے لا علم و بے خبر نہیں تھے. اس بنا پر ہم بھی ایک انسان ہونے کے ناطے، اور جیسے کہ انسان کی تعریف بیان کی جاتی کہ انسان ایک حیوان اجتماعی ہے، سوشل اینیمل ہے، اس بنا پر وہ سوشل سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے معاشرے سے لا تعلق نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ انتہائی فکری موضوع ہے اور اس کو بڑے دل گردے کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس مجلس میں اور ان مجالس میں جس موضوع کو لے کے آگے چلیں وہ ایک بہت ہی حساس نوعیت کا موضوع ہے، اور اس کو رہبر معظم نے اپنے کئی خطبات میں، ارشادات میں بیان فرمایا. آج سے شاید 15-20 سال پہلے انہوں نے اس بات کی جانب توجہ دلائی تھی کہ ایک ثقافتی یلغار ہے کہ جو دنیا میں جنم لے رہی ہے، اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی جانب توجہ دے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں شعور بیدار ہوتا رہا وہاں پہ لوگ اس ثقافتی یلغار کے خلاف متحد ہوتے رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی محلے میں، آپ کی اسی مسجد خیر العمل میں، کہ جب نیا نیا کیبل آ رہا تھا اور کیبل کے ذریعے سے جو کچھ بھی پیش کیا جا رہا تھا اور پیش کیا جانا تھا اس کے بارے میں میں نے خود مسجد میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی کہ لوگوں کو علم نہیں تھا کہ یہ کیبل کیا چیز ہے، یہ بھی ثقافتی جنگ ہے جو آپ پہ مسلط کی جا رہی ہے. اس بنا پر شاید ہی میں جس کو کہوں کہ گنتی پہ شاید ایک ہاتھ کی جتنی انگلیاں ہوتی ہیں انگلیوں پہ وہ افراد گنے جا سکتے ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا تھا. اور اگر ساتھ دیا تو کن لوگوں نے دیا؟ معاشرے کے وہ لڑکے، وہ نوجوان کہ جو شاید نماز بھی پوری طرح نہ پڑھتے ہوں، جن کو مسائل شریعہ کے بھی علم نہ ہو، وہ اس موضوع کی حساسیت کو جانتے ہوئے میرے ساتھ تھے. لیکن ماشاءاللہ سے ہمارے نمازی، پرہیزگار، متقی افراد جو ہیں اس موضوع کی حساسیت کو نہیں جان سکے، حالانکہ ان کا دین، ان کی تقدس، ان کی پاک دامنی، ان کی دینداری اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ وہ اس موضوع کو زیادہ سنجیدگی سے لیں. جس کو میں نے کہا کہ کل تک جو ہم مناظر ٹیلی ویژن پر اور کیبل پہ دیکھتے تھے وہی چیزیں اس کیبل کے ذریعے سے آپ کے گھروں تک منتقل کی جا رہی ہیں، اور وہی تمام واقعات جو ہم فلموں ڈراموں کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں وہی تقریباً بعینہی یا اس سے کم و زیادہ، کم و بیش ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں رونما ہونے والے ہیں. اور بہرحال جو حضرات آگاہ و باخبر ہیں وہ ان تمام حالات سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں. اس بنا پر ہمارا موضوع انتہائی فکری موضوع ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس کو جو ثقافتی یلغار جس کا ہمیں سامنا ہے، ہم ان مجالس کے ذریعے سے در حقیقت کوشش کریں کہ اس ثقافتی یلغار کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور یہ فرش ازا سے اور یہ مجلس حسین سے در حقیقت ایک روحانی طاقت دیتے ہوئے اس کے لیے متحد ہو سکیں. درود بھیجی محمد و آل محمد. اس بنا پر یہ فکری موضوع ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں ہم تاریخ کا بھی مطالعہ کریں گے، اس میں جو اس وقت موجودہ دور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس کو بھی زیر بحث لائیں گے، اور اس میں گفتگو کا انداز زیادہ ہوگا، خطابت کا انداز کم ہوگا. اس لیے کہ بہرحال یہاں پر خطابت کے جوہر دکھانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں کہ انسان زبردستی جو ہے وہ خطابت کے جوہر دکھائے. ماشاءاللہ سے آپ حضرت مستفید ہوتے رہتے ہیں مقررین کی خطابت سے. لیکن یہاں جو موضوع کہ ثقافتی یلغار اور اس کا راہ حل کیا ہے، اس لیے کہ یہ ثقافتی یلغار اہل بیت کے زمانے میں بھی تھی لیکن اس کا طریقہ کار کچھ اور تھا. خود یزید جس طرح کے حالات کو پیدا کرنا چاہ رہا تھا اس سے یہ بات واضح ہوتی کہ اس یزید بھی در حقیقت ایک ثقافت کو فروغ دینا چاہتا تھا. کون سی ثقافت؟ جو اس کے اسلاف کی ثقافت تھی، جو در حقیقت زمانے جاہلیت کی ثقافت تھی، کہ سر حسین تشت میں ہے، بے ادبی کر رہا ہے لبائے امام حسین سے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے آبا اجداد کو جو بدر و احد و حنین میں مارے گئے ہیں ان کا بدلہ لیا ہے. اور پھر اس ثقافت کے در حقیقت کچھ عقائد کا اظہار کرتا ہے کہ لعبت بنو حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ اپنی ثقافت کا اظہار کر رہا ہے یزید. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی قرآن تھا، نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی خاتم النبیین تھا. سب کا اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو بنو حاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ایک ڈرامہ کیا تھا اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینے کا. تو یہ یزید کی وہ ثقافتی جنگ تھی کہ جس میں کامیاب ہونا چاہتا تھا، اور اس ثقافتی جنگ کو جیتنے کے لیے، اس ثقافتی جنگ میں اپنے آپ کو فتح مند کرنے کے لیے یزید نے اس زمانے کی میڈیا سے بھرپور ساتھ لیا. اس زمانے کا میڈیا یہی ممبر ہوتا تھا، وہاں کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا، وہاں پہ کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا، وہاں پہ کوئی کیبل نہیں تھے، چینل نہیں تھے. وہاں پہ جو لوگ جس جگہ سے اپ ڈیٹ ہوتے تھے وہ مساجد ہوتی تھیں اور ممبر ہوتے تھے، وہ خطبہ و ذاکرین ہوتے تھے جو اس زمانے میں مثال کے طور پر واعظ دینی کا کام کرتے تھے, تو مختلف طریقوں سے ان ممبروں کو, ان میڈیا کو خریدا گیا تاکہ اس ثقافتی جنگ میں جیتنے کے اسباب جو ہیں وہ مہیا کیے جا سکیں. جیسے کہ امیر المومنین کے خلاف 40,000 ممبروں سے سب و شتم ہوتا رہا, یہ ثقافتی جنگ تھی کہ ایک خاص ثقافت کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جائے. اس بنا پر ثقافتی جنگ بل عالم اسلام سے پہلے بھی مختلف صورتوں میں رہی ہے. اسلام کے اندر بھی در حقیقت کفار نے, یہودیوں نے کوشش کی, آج بھی یہودی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ غیر اسلامی, غیر انسانی, غیر اخلاقی ثقافت کو ہم پر مسلط کر دیں. اس بنا پر یہ موضوع تقاضا کر رہا ہے کہ ہم انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کو سماعت کریں, اس کو سوچیں, اس کو سمجھیں. خصوصاً یہاں جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام موضوعات پر در حقیقت سوچیں, قلم اٹھائیں اور جہاں تک ہو سکے اس موضوع کو اس کی افادیت کے ساتھ پھیلانے کی کوشش کریں. گرامی, یہ ثقافتی الغار جس کا ہمیں سامنا ہے کہ جس کے مظاہر ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں, یہ بے پردگی, بے حیائی, دین سے دوری, دین سے گریزی اور اسی قسم کی دوسری چیزیں کہ جو ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں تھیں, اب ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں. وہ لباس, وہ طرز زندگی, وہ طرز فکر جو ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں تھا, آج ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا ہے. آج سے 20 سال پہلے ہم جس کام کو کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے تھے, آج ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاشرے کے افراد در حقیقت بہت آسانی سے ان کاموں کا انجام دے لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت ہی چھوٹی اور واضح سی مثال ہے, ممبر سے مناسب بھی نہیں لگتا لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے نوجوانوں میں شارٹ پہننے کی عادت آئی کہ جناب گھٹنے تک جو ہے وہ تنگ چھوٹی شلواریں اور چھوٹے ٹراؤزرز پہنے جائیں جن کو شارٹس کہا جاتا ہے. اب وہ اس سے بھی ہو کے منی شارٹ ہو گئے ہیں. چلیں نوجوان تو کہتے ہیں کہ جناب ثقافتی یلغار کا حصہ بن گیا, لیکن اب تو ماشاءاللہ سے 40, 45, 50 سال کے عمر کے افراد بھی ماشاءاللہ سے اسی کام میں پیش پیش نظر آتے ہیں. تو وہی کام کہ جو در حقیقت آج سے 20 سال پہلے معیوب سمجھا جاتا تھا, کوہتہ لباس کے ساتھ پہن کے آنا اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا, آج وہ اتنی آسانی سے ہمارے معاشرے میں انجام پا رہا ہے. یا مثال کے طور پر کچھ محرموں کا, مثال کے طور روڈ پر گھومنا ہمارے معیوب سمجھا جاتا تھا, لیکن آج جو ہیں وہ بہت سے محرم, بلکہ اب تو محرم بھی نہیں بلکہ نامحرم جو ہیں, وہ ایسی وضاقت اور ایسے ہولی اور ایسے لباس اور ایسے قیافے کے ساتھ شہروں پہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اسلاف کی روایات کو بھولتے جا رہے ہیں. اور ثقافتی یلغار کہ جس کا در حقیقت آغاز آج سے 30-35 سال پہلے کر دیا گیا تھا, آج ہم اس کا شکار ہو گئے. اسی طریقے سے اگر ٹیلی ویژن کے کسی منظر میں اور کسی ڈرامے میں کوئی ایسا کبھی فیل در حقیقت اگر دکھایا جاتا تھا تو لوگوں کی آوازیں بلند ہوتی تھیں, لیکن آج جو ہیں یہی ٹی وی کے ڈرامے, یہی فلمیں, یہی سوشل میڈیا, یہ تمام چیزیں جو ہیں ایسے مناظر دکھا رہے ہیں کہ جو در حقیقت قباحت سے بھرپور ہیں, جن میں در حقیقت ایک غیر اسلامی ثقافت موجود ہے, غیر انسانی ثقافت موجود ہے, اور ہم بہت آسانی کے ساتھ بیٹھ کر, یعنی ہم سے مراد ہمارا معاشرہ, بہت آسانی کے ساتھ بیٹھ کر ان مناظر کو دیکھتا بھی ہے اور انجوائے بھی کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ یہ ثقافت ہم پہ تھوپی گئی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب سے سرد جنگ ختم ہوئی ہے, معذرت چاہتا ہوں, جب سے سخت جنگ ختم ہوئی ہے, نرم جنگ کا آغاز ہوا ہے. دیکھیے دو قسم کے حملے ہو سکتے ہیں جو دشمن اپناتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو تیر و تبر کے ذریعے سے یا اسلحے کے زور پر آ کر آپ کے گھروں کو مسمار کرے, آپ کے جسموں کو نقصان پہنچائے اور آپ کو اور آپ کے معاشروں کو اور آپ کے گھر والوں کو زندگی سے محروم کر دے. ایک حملہ یہ ہے کہ نہیں, وہ اس طریقے سے حملہ آور ہو, میٹھا زہر دے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اور یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں سلوپائزن دیا جا رہا ہے اور اس سلوپائزن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اس کا شیرازہ بکھرتا چلا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب ایک دشمن ایک ملک پہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس کی سرزمین پہ قبضہ کرتا ہے اور جب وہاں سے جانے پہ مجبور ہوتا ہے, تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ زمین میں مائنس بچھا دیتا ہے، سرنگیں، در حقیقت بارودی سرنگیں، سرنگوں سے مراد ضرور نہیں کہ سرنگ کھودی جائے، بلکہ یہی اسلحہ بارود ایک مخفی انداز سے زمین کے اندر پنہاں کر دیتا ہے کہ جو نظر نہیں آتا ہو، تاکہ جب ہم یہاں سے جائیں اور پھر یہاں پر جب اس ملک کی محکوم ملک کی فوج آئے تو وہ یہاں سے گزرے تو وہ تباہ برباد ہو جائے. اور ان مائنس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جناب جیسے ہی آپ نے قدم رکھا اور خدا نخواستہ کسی فوجی کا قدم اس مائنس پہ پڑ گیا، اس سرنگ، اس بارود پہ پڑ گیا، تو وہ دھماکے سے مر جاتا ہے، زندگی سے محروم ہو جاتا ہے. تو ایک مائنس یہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر جسموں کو در حقیقت زندگی سے محروم کیا جاتا ہے، جہاں سانسوں کے رشتوں کو توڑا جاتا ہے. لیکن نرم جنگ میں، ویلویٹ ریولوشن میں یا انقلاب مخملی میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی، وہاں پر مائنس نہیں رکھی جاتی ہیں. ہاں مائنس رکھی جاتی ہیں، ان کی نوعیت دوسری ہوتی ہے، ان کی شکل دوسری ہوتی ہے. عسکری جنگوں میں بارودی مائنس رکھی جاتی ہیں، لیکن ثقافتی جنگوں میں، نرم جنگوں میں، انقلاب مخملی میں در حقیقت ایسی مائنس رکھی جاتی ہیں جس سے آپ کا نظریہ، آپ کا کردار، آپ کی روح متاثر ہوتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. آج ہم ایک ایسے ہی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں، ہماری خواتین بھی، ہمارے مرد بھی، ہمارے بچے بھی، سب ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم سب اس جنگ کا در حقیقت شکار ہیں، اور ہمیں اس جنگ کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر اب تک نہیں ہوئے ہیں تو ہمیں اقدام کرنا چاہیے. اور سب سے بہترین چیز جو شعور دینے کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان مجالس اعضاء سے در حقیقت فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو اپڈیٹ کریں، ان کو آگاہ کریں، ان کو باخبر کریں کہ یہ ثقافت الغار کہ جس میں ہمارا نظریہ، ہمارا کردار، ہماری اخلاقی روایات اور وہ تمام اسلوب اور روش اور روایات جو اسلاف نے ہم تک پہنچائی ہیں وہ تباہ برباد ہوتی جا رہی ہیں، دم توڑتی جا رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نوجوان نسل دین سے بیگانہ ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے، ثقافتی الغار ہے کہ ہماری نوجوان نسل دین سے بیگانہ ہو رہی ہے. اچھے اچھے اسلامی گھروں میں خوشی اور شادی کے مواقع پر دین کو پامال کر دیا جاتا ہے. بہت سی خواتین ہوتی ہیں کہ جو جناب عام حالت میں دیندار ہوتی ہیں، با پردہ ہوتی ہیں، با حجاب ہوتی ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. لیکن شادی کا موقع آتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے تو اسکارف بھی اتر جاتا ہے، بے پردگی کے مظاہر بھی سامنے آتے ہیں، آرائش کر کے نامہروں کے سامنے بھی جاتی ہیں. تب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کیوں کر رہی ہیں، تو کہتے ہیں کوئی میت تھوڑی ہوئی گھر میں، گھر میں خوشی ہو رہی ہے، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، کوئی مجلس تو نہیں ہو رہی ہے کہ ہم سوگ کا لباس پہنے. تو کس نے کہا سوگ کا لباس پہنے؟ یہ ثقافتی الغار ہے جو آپ سے یہ کہہ رہے کہ یہ خوشی کے موقع پر، یہ شادی کے موقع پر گناہوں کے ذریعے سے اپنی شادی کو انجوائے کرنے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے اب یہ مذاہب ہمارے ہاں دین کے دائرے میں بھی آ گئے. مثال کے طور پر میں بہت ہی ایک ایسی مثال دوں گا جس کا آپ بہت زیادہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، کرتے رہے ہیں. نو ربیع الاول کو ہم عید زہرا بناتے ہیں. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کا آغاز ہوا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس خوشی کو منانا چاہتے ہیں لیکن اپنے طریقے سے، نعوذ باللہ، ان کے حرام بھی ہوگا، شراب خوری بھی ہوگی، رقص بھی ہوگا، اور وہ تمام کام کیے جائیں گے جن سے اہل بیت منع کرتے رہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس کے وجہ یہ کہ یہ چیزیں دین میں بھی آ گئی. یعنی آپ خوشی منانا چاہتے ہیں اہل بیت کی، جناب امام سجاد مسکرائے تھے، اور اگر وہ مسکرائے تھے تو آپ کیوں حرام کام کر رہے ہیں؟ بعض لوگ، سب نہیں، بعض لوگ، اور اکثریت جو خاموش رہتی ہے، ارے ہمیں کیا، ان کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے. تو ہم سب ایک ہی در حقیقت اس جرم میں مجرم قرار پائیں گے. اگر واقعا عدالت کا کٹہرا ہو تو ہم سب کو کھڑا کیا جائے گا، خطیب بھی ہو، مولوی بھی ہو، ذاکر بھی، کوئی بھی ہو، سامعین کوئی بھی ہو، ان سب کو کہ تم نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ اس بنا پر کہ خوشی منائی جاتی ہے. اور خوشی کو کس طریقے سے مناتے ہیں؟ بعض اوقات بے پردہ ہو کر، بعض اوقات رقاصاؤں کو لا کر، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ سب ہوا ہے. اور یہ تمام چیزیں آپ کے اذہان میں موجود ہیں کہ خوشی کے نام پر، اہل بیت کی خوشی کے نام پر بھی بہت ساری ایسی چیزیں، حتیٰ کہ جنازہ داری میں بھی، ماتم میں بھی بہت سی ایسی غیر شرعی چیزیں عزاداری میں داخل کر دی گئی ہیں کہ موقع نہیں کہ میں ان کو بیان کروں۔ یہ سب ثقافتی الغار کا حصہ ہے، اور ہم مجبور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے یہ جنگ ہارنی ہے، ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے محبوب ہونا ہے، ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے پسپا ہونا ہے۔ لیکن حقیقت میں حسینی وہ ہوتا ہے جو آخر وقت تک لڑتا ہے، جو اپنے اوپر حاکم ہونے والی طاقتوں سے نبرد آزما ہوتا ہے، جس کی کوشش یہ ہوتی ہے حسین ابن علی کی طرح کہ اپنی تمام طاقت و توانائی کے بروئے کار لائے تاکہ اس ثقافتی جنگ میں غالب و پیروز ہو سکے۔ تو یہ ثقافتی جنگ ہے، یہ ثقافتی جنگ ہے کہ جس میں ہماری خواتین، بعض خواتین خوشی کے موقع پر اپنے حجاب کو، اپنے پردے کو بھول جاتی ہیں۔ یہ نوجوان جو عام حالت میں باشرہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن خوشی اور شادی کے موقع پر جو ہے ان کے چہرے سے اسلام کے اور مسلمانی کے اور تقدس کے آثار محو ہو جاتے ہیں، اور وہ تمام کاموں کو انجام دینے لگتے ہیں۔ تو یہ ایسا کیوں ہے کہ ہماری خوشی میں بھی، ہمارے غم میں بھی، عزاداری میں بھی ایسے عناصر شامل ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثقافتی الغار ہم اس کا اندازہ نہیں کر پا رہے۔ اس بنا پر اس زی اہمیت امر کو آپ تک پہنچانے کے لیے کوشش یہ کی ہے کہ فکروں کو بیدار کیا جائے، اور اس مجلس حسین سے، اس عزاداری سے جو بیداری کا نام ہے، بیدار کرنے کے لیے، شعور دلانے کے لیے ہے کہ اپنے زمانے کی طاقتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، ظالم طاقتوں کے خلاف۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ مثلی مثلی لا یبا یو مثلا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین 61 ہجری کے یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ مثلی، میرا جیسا، یزید جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی جب بھی حسین اور حسینیت کا تذکرہ ہوگا تو حسینیت اور اس کے ماننے والے موجود ہوں گے، میری راہ پہ چلنے والے موجود ہوں گے، تو میری راہ پہ چلنے والے کبھی بھی یزید اور یزیدیت کی بیعت نہیں کریں گے۔ یہ یزیدیت 61 ہجری کے یزید کی شکل میں ہو، یہ چھٹے امام کے دور کے یزید کی شکل میں ہو، یا 12ویں امام کے دور کے یزید کی شکل میں ہو، یا صدام کی شکل میں ہو، ہٹلر کی شکل میں ہو، ضیاء الحق کی شکل میں ہو، طالبان کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ اسرائیل ہو، خواہ وہ برطانیہ ہو، کہ جب اپنی ثقافت کو تم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو مثلی لا یبایعو مثلا، کہ میرا جیسا در حقیقت یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی تسلسل بتایا حسین نے کہ ایک جنگ ہے جو جاری ہے یزیدیت اور حسینیت کے درمیان، حابیل و قابیل سے شروع ہوئی ہے اور حسین تک پہنچی ہے، اور حسین سے چلی ہے تا قیامت چلتی رہے گی۔ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے کون سی جنگ میں کس کا ساتھ دینا ہے، حسینیت کا ساتھ دینا ہے یا یزیدیت کا ساتھ دینا ہے۔ تو اگر حسینیت کا ساتھ دینا ہے تو حسینیت کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ پانی رکھو، پانی ہے، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ سردی آپ کو لگ رہی ہے، گلا میرا خشک ہو رہا ہے۔ صدا کی خرابی کی وجہ سے سما خراشوں کا سبب بھی بن رہا ہوں، اور موضوع بھی بہرحال سخت ہے، تو یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کی بوریت کا بھرپور سبب بن رہی ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ثقافتی جنگ میں ہمیں اپنے بچوں کے لیے، اگر آپ کا بچہ اسکول میں جو ڈبے میں دودھ پیتا ہے اس میں اگر کوئی زہریلی چیز ملا کے دے دی جائے تو کتنا بڑا احتجاج شروع ہو جائے گا، فوراً میڈیا پہ آ جائے گا، جناب اسکول کے 3000 بچوں کو زہریلا دودھ دیا گیا۔ یا پانی میں کوئی کیمیکل ملا دیا جائے پہلے محلہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب پانی میں ایک ایسا کیمیکل ملایا گیا ہے جو جلد کے لیے خطرناک ہے، یا مثال کے طور پر وہ کریم جو آپ بازار سے خرید کر لائے ہیں سردیوں میں لگانے کے لیے، جلد کو نرم کرنے کے لیے، اس میں کوئی ایسا کیمیکل اور عنصر شامل کر دیا جائے جس سے آپ کی جلد کو نقصان پہنچتا ہو تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس ثقافت یلغار کے لیے ہم کیوں بیدار نہیں ہو رہے؟ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا اجتماعی کردار، ہمارا خاندانی کردار، ہمارا انفرادی کردار سب تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے. بچے جو ہیں وہ اپنی دنیا میں مگن نظر آتے ہیں، والدین اپنی دنیا میں مگن نظر آتے ہیں، شیرادہ بکھرتا جا رہا ہے ہمارے خاندانی نظام کا، آئلی نظام کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زہریلا دودھ، زہریلا پانی یا متاثر کنندہ کریم آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، آپ اس کا علاج کر لیتے ہیں. لیکن ثقافتی یلغار اور جنگ ہمارے کردار کو، ہماری روح کو نقصان پہنچا رہی ہے، جہاں نہ کوئی گولی چلتی ہے، نہ کسی کی آہ بلند ہوتی ہے، نہ کوئی زخمی ہوتا ہے، نہ کسی کا خون بہتا ہے. کسی کا خون بہے گا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے کہ جناب ظلم کیوں کیا گیا ہے، لیکن جب روحوں کو قتل کیا جاتا ہے، جب کردار کشی کی جاتی ہے، جب در حقیقت افکار و نظریات کو زک پہنچا جاتی ہے تو نہ کوئی خون بہتا ہے، نہ کوئی آواز بلند ہوتی ہے، نہ کوئی گولی چلتی ہے. اس کو میں نے کہا کہ ایک وہ مینس ہوتی ہیں کہ جو جسموں کو نقصان پہنچاتی ہیں. ثقافتی جنگ میں وہ مائنس استعمال کی جاتی ہیں، وہ بارودی سرنگیں استعمال کی جاتی ہیں کہ جن سے ہمارا اخلاق و کردار، ہمارے نظریات، ہمارے اسلاف کی روایات تباہ برباد ہو جاتی ہیں، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں اور بعض اوقات خوش ہوتے رہتے ہیں. بعض اوقات لوگ تالیاں بھی بجاتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، تشویق بھی کرتے ہیں، تحسین بھی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے تو امام حسین کہہ رہے ہیں مثلی لا یبا یوم مثلا، جس زمانے میں بھی ہو اس زمانے میں یہ جنگ جاری ہے، یہ جنگ جاری ہے. یعنی لکم دینکم ولی دین، یہ ثقافتی یلغار ہے. اس کا جواب دیا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. نہ تم ہماری راہ پہ آنے والے ہو، نہ ہم اپنی راہ چھوڑ کر تمہارے دین اور مکتب و نظریات اور آئیڈیالوجی کی پیروی کرنے والے ہیں. اس بنا پر یہ تاریخ میں ملتا ہے. تو اس حساس موضوع کو اب تک پہنچانے کے لیے سورہ مؤمنون کی، سورہ انعام کی 112ویں آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے عدو اور دشمن قرار دیا ہے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، یہ ایک دوسرے کی طرح بہت ہی مرموز طریقے سے، نامرئی طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے، اشارے کنایوں میں اور در حقیقت کانا پھوسی کے ذریعے سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تمہارا رب چاہتا تو ان کو ایسا نہ کرنے دیتا، اگر تمہارا خدا چاہتا تو ان کو ایسا نہ کرنے دیتا. فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ، تو ان کو چھوڑ دو یہ تہمتیں لگا رہے ہیں. یعنی ہر نبی کے ساتھ، یعنی خدا کہہ رہے کذالک، یعنی ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے. کذالک اللہ ربی، جیسے آپ کہتے ہیں سورہ توحید کے بعد، ایسا ہی ہے ہمارا خدا. جب کہتے ہیں قل ہو اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کذالک اللہ ربی، اسی طریقے سے ہے ہمارا رب. یہ کہہ کے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھ، مستحب انسان یہ کہہ کے ہاتھ اٹھائے. کذالک، اسی طریقے سے، یعنی تاریخ میں ہوتا رہا ہے. ثقافتی یلغار ایک محکوم اور حاکم ہے، ایک حملہ آور ہے، حاجم ہے، اور ایک محجوم ہے کہ جس پہ حملہ کیا جا رہا ہے. لہذا کذالک جعلنا لکل نبی، ہر نبی کے ساتھ در حقیقت یہ سارے سلسلے موجود ہیں. عدوان، ان کے ساتھ عدو ہیں، ان کے ساتھ دشمن ہیں، ان کی در حقیقت مخالفت کرنے والے موجود ہیں. شیاطین الجن والانس، انسانوں میں سے بھی اور شیطانوں میں سے بھی. شیاطین الانس والجن، انس اور جن دونوں در حقیقت موجود ہے. یعنی جس طریقے سے ایک ظاہری حملہ ہوتا ہے اور ایک پنہانی حملہ ہوتا ہے، پوشیدہ حملہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ دشمن بھی تمہارے، یہ کبھی ظاہری طریقے سے تم پہ حملہ آور ہوں گے، اور جب تمہارے نظریات کو زیر نہ کر سکیں، تم اپنے نظریات پہ ڈٹے رہو، جمے رہو، تو پھر یہ مخفیانہ حملے شروع کریں گے. چھپ کے حملے شروع کریں گے تمہارے اخلاق و نظریات کو. اور یہی وجہ ہے کہ کسی قوم کو اگر نابود کرنا ہو، برباد کرنا ہو، تو اس میں شہوت پرستی کو فروغ دے دیا جائے، خواہشات پرستی کو فروغ دے دیا جائے، گلیمرزم کو فروغ دے دیا جائے، ماڈرنزم کی دوڑ میں ان کو لگا دیں. جو کچھ بھی ثقافتی یلغار کے ذیل میں ہو رہا ہے، اس ثقافتی یلغار کو ہم تک پہنچانے کے لیے دشمن اپنی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتا ہے. وہ ٹیکنالوجی، یعنی اس کو میں انشاءاللہ بعد کی آنے والی مجالس میں کھل کے بیان کر سکوں گا، کہ وہ اپنی پروڈکٹس کو لانچ کرنے کے لیے، مارکیٹ میں لانے کے لیے پہلے آپ کے اندر ایک خواہش پیدا کرتا ہے. جس طرح ایک بچہ مثال کے طور پر جب آپ اس سے کوئی چیز لے لیتے ہیں، وہ مچل رہا ہوتا ہے، بلک رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کی توجہ کو ہٹانے کے لیے کسی اور جانب اس کی توجہ کو مبذول کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ بہل جائے. اسی طریقے سے یہ بڑی طاقتیں در حقیقت یہ اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ میں لانے کے لیے، دنیا میں خصوصاً تیسری دنیا میں لانے کے لیے انہوں نے ایک پورا ایک جال بچھایا ہوا ہے، ان کی پوری نیٹ ورکنگ ہے، جس کے تحت یہ پہلے کاذب خواہشات پیدا کرتے ہیں ہمارے اندر، پھر اپنی پروڈکٹس کو لانچ کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں مارکیٹ میں تاکہ ہماری مصنوعات کو خریدا جا سکے. پہلے کاذب تشنگی پیدا کی جاتی ہے اور بعد میں زہریلا پانی آپ کے گلوں میں اتارا جاتا ہے. یہ ان کی پلاننگ ہے. یعنی ثقافتی یلغار بھی در حقیقت اس کے لیے ٹیکنالوجی کو. تو دو قسم کے حملے، ایک ظاہری حملہ ہے دشمن کا کہ دشمن نے دیکھا 71 کی جنگ میں ہم کامیاب رہے، 47 میں ہم کامیاب رہے، کہا کہ اب اس قوم کو متزلزل کرنے کے لیے، اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے شہوت پرستی کو عام کر دو. اور جتنی جتنی یہ مظاہر عام ہوتے جا رہے ہیں، قوم جو ہے وہ شہوت پرستی کے شکار ہوتی جا رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ پہلے جو ہے کسی مسلمان کے گلا کاٹا جاتا تھا مثال کے طور پہ، تو اس کے اندر سے شرافت نکلتی تھی، انسانیت نکلتی تھی، غیرت نکلتی تھی، حمیت نکلتی تھی، حب الوطنی نکلتی تھی. لیکن آج جو ہے وہ سگریٹ کا دھواں نکلتا ہے، گٹکا نکلتا ہے، پان نکلتا ہے، چھالی نکلتا ہے، ماوا نکلتا ہے، نہ جانے کیا کیا نکلتا ہے، نفرت نکلتی ہے، بغض نکلتا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا نکلتا ہے، یہ نکلتا ہے ہمارے یہاں. تو ثقافتی یلغار نے ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. درود بھیجے محمد و آل محمد. کے ساتھ ہم نے ایک دشمن قرار دیا ہے جو کھلا بھی ہے، چھپا بھی ہے. کیا کام کرتے ہیں؟ یوحی بعضہم الی بعض، مرموز طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے ان کا ایک نیٹ ورک ہے. یوحی کے مطلب وہی نہیں ہے، یوحی کے مطلب ہے غیر محسوس طریقے سے نظر نہ آنے والے وسائل کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں، مرتبط ہیں، وصل ہیں ایک دوسرے سے. یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا. زخرف کہتے ہیں وہ ظاہری چمک دمک کو جو مثال کے طور پر آ جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کوئی فقیر جو ہے بازار سے گزر رہا تھا، اس کے پاس سوکھی روٹی تھی، تو اس نے تندور والے سے کہا کہ میری روٹی کو گرم کر دو. اس نے کہا پیسے ہوں گے؟ اس نے کہا پیسے تو نہیں ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو بھاپ نکل رہی ہے اس سے گرم کر دو. اس نے بھاپ سے گرم کر لیا. اس نے کہا جناب آپ مجھے پیسے دے دو. تو اس نے کہا جناب پیسے تو میرے پاس نہیں، میں نے تو آگ سے گرم نہیں کیا، میں نے بھاپ سے گرم کیا ہے. خیر جب تنازع بڑھا تو بہلول وہاں سے گزر رہے تھے، اور جو انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جناب کیا کرنا چاہیے. انہوں نے سکہ پھینکا اور پھینک کے کہا اس کی جو آواز آئے اس کو تم پکڑ لینا، یہ تمہاری قیمت ہو جائے گی. درود بھیجے محمد وال محمد. کہ تم آگ بھاپ سے گرم کی جانے والی روٹی کی قیمت مانگ رہے ہو تو اس کی یہی قیمت ہو سکتی ہے کہ سکہ جو گرے اس کی آواز تمہاری قیمت ہو سکتی ہے. تو سکے کی آواز کو جس طریقے سے نہیں پکڑا جا سکتا، قیمت قرار نہیں دیا جا سکتا، اسی طریقے سے یہ ظاہری چمک دمک جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اگر انسان بابصیرت نہ ہو، چوکنا نہ ہو، بیدار نہ ہو، تو اس ظاہری دلدل میں گرفتار ہو جائے گا. اس ظاہری دلدل میں گرفتار ہو جائے گا وہ، اور وہ سمجھے گا یہ بہت تیر مارا ہے اس نے کہ جناب وہ فلاں ٹیکنالوجی کو اپنے گھر میں لے کے آ گیا، لیکن وہ در حقیقت اپنی بربادی کا انتظام کر رہا ہے. دیکھیے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا برا نہیں ہے. یہی موبائل فون جو آپ سب کے پاس میرے پاس ہے, اس کو اگر جائز طریقے سے استعمال کرے, جائز ایس ایم ایس کرے. جائز ایس ایم ایس کا مطلب سمجھ رہے ہیں, نوجوان زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسی کو کریں گے جس کو کرنا چاہیے, کسی اور کو نہ کریں. حلال ایس ایم ایس کریں, حرام ایس ایم ایس نہ کریں. حرام ایس ایم ایس کیا ہوتے ہیں جناب؟ وہ جن کو آپ نے اظہار, جن سے اظہار عشق کیا ہے, دل دے دیا ہے, ان کو ایس ایم ایس کرنا حرام کے زمرے میں آتا ہے. یا بات چیت کی, جب یہ جو آپ کو پیکج نظر آ رہے ہیں جناب سائن بورڈز پر موبائل کمپنیوں کے, تو یہ بہن سے تو بات نہیں کرے گا, بہن تو برابر والے کمرے میں سو رہی ہے, والد بھی برابر والے کمرے میں سو رہے ہیں, دادا سے تو بات کرے گا نہیں, دادا سے بنتی نہیں ہے, تو بات کس سے کرے گا؟ نوجوان اسی سے کرے گا کہ جہاں صبح جن کو دل دے کر آیا تھا. تو ٹیکنالوجی کا استعمال برا نہیں ہے, صحیح استعمال ہونا چاہیے, جائز استعمال ہونا چاہیے. اب یہی ٹیکنالوجی ہم اتنے پریشان, اتنے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ گویا موبائل میں گرفتار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہی موبائل ہے, اب عادت ہوتی اچھے والے, نوجوان تو نوجوان ہی ہیں, چلو ان کو کیا کہوں میں, اچھے والے انسان بھی ہر تھوڑے بعد موبائل نکال کے دیکھیں گے کسی کا ایس ایم ایس تو نہیں آیا, موبائل صحیح کام کر رہا ہے, سائلنٹ تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس موبائل نہیں, آپ موبائل کے اندر گرفتار ہو گئے ہیں, آپ موبائل کے اندر گرفتار ہو گئے ہیں. یعنی آپ کا بار بار یہ نکال کے دیکھنا کہ موبائل بج رہا ہے نہیں بج رہا, سائلنٹ ہے نہیں ہے, کیا ہے, کال آئی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی ضروری کال کا انتظار ہو, ایس ایم ایس کا انتظار ہو, کوئی حرج نہیں, انسان بار بار نکال کے دیکھے. لیکن بیماری میں مبتلا ہو جائے, اس کو کہتے ہیں نئے زمانے کی نئی بیماری ہے کہ انسان موبائل کی بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد. تو ٹیکنالوجی کے استعمال برا نہیں ہے, اس کا صحیح استعمال کیا جائے, جائز استعمال کیا جائے. تو خدا کہہ رہا ہے یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا, یہ تمہیں دھوکا دینے کے لیے, ظاہری چمک دمک کو سامنے لانے کے لیے. در حقیقت یہ تمام گیم کر رہی ہے, سارا کھیل در حقیقت اپنی اقتصاد کو جمانا اور اس کا سکہ بٹھانا ہے. اس بنا پر اس آئے مجیدہ کے ذیل میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. لہذا آج چاہتا ہوں کہ جو وقت باقی بچا ہے اس میں ثقافتی یلغار کے بارے میں, اس کی تاریخ کے بارے میں قدر گفتگو کر سکوں گا. درود بھیجے محمد وآل محمد. سولہویں صدی میں جب دنیا میں صنعتی انقلاب آیا اور سترہویں صدی میں اپنے عروج پہ پہنچا, صنعتی انقلاب یعنی انڈسٹریل ریولیوشن جب آیا اور نئی نئی ٹیکنالوجی سامنے آنے لگی, تو مختلف ممالک جو ہیں اس دوڑ میں آگے بڑھے اور انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا شروع کیا. اس جنگ کا جو در حقیقت نقطہ آغاز ہے وہ کلیسا یعنی چرچ اور ٹیکنالوجی کا تصادم ہے. اس لیے کہ کلیسا نے, عیسائیوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں اس بات کو ایک عقیدے اور نظریے کی حیثیت سے بیان کیا تھا کہ پاپ جو ہوتا ہے, فادر جو ہوتا ہے, پادری جو ہوتا ہے, وہ زمین کا محور و مرکز ہوتا ہے, وہ زمین کو چلانے والا ہوتا ہے, زمین اس کے محور پہ گھومتی ہے. یہ ان کا نظریہ تھا, قدیم عیسائی نظریات کی بات کر رہا ہوں میں. اور ان کا یہی نظریہ تھا کہ زمین جامد ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگا رہا ہے, اور اسی قسم کے بہت سارے نظریات اور خرافات جو ان کے موجود تھے. لیکن جب سائنس نے ترقی کی سولہویں صدر میں, نئے نئے نظریات, سائنسی ایجادات, اختراعات اور نظریات جب سامنے آئے اور اکیڈمک ماحول بنا, تو کسی نے یہ کہا کہ جناب یہ زمین گھومتی نہیں ہے بلکہ زمین جامد نہیں ہے, سورج جو ہے وہ در حقیقت جامد ہے, یعنی اس کے گرد سب چیزیں گھوم رہی ہیں. تو اب یہ چیزیں ان کو پسند نہیں آئیں, انہوں نے یہاں سے در حقیقت ایک جنگ کا آغاز کیا کہ جناب آپ ہمارے دینی نظریات کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کر رہے ہیں. یہاں سے ان کی ٹھن گئی, یعنی ٹیکنالوجی کی اور چرچ کی, عیسائیوں کی, اور یہاں سے پھر آغاز ہوا. بعد میں جو دوسرے سائنسدان آئے وہ دبے دبے اشاروں میں, لفظوں میں اس ٹیکنالوجی کو بیان کرتے رہے, تحقیق کو بیان کرتے رہے, جس کو کلیسا ہضم نہیں کر پا رہی تھی. یہاں سے سائنسدانوں, دانشوروں, مفکرین اور چرچ کے درمیان, کلیسا کے درمیان ایک مہادرائی شروع ہو گئی, جس کی وجہ سے دانشوروں نے یہ کہا کہ دین کو در حقیقت انسان کے انفرادی امور تک محدود رکھا جائے. لوگ جائیں اتوار کے دن چرچ جائیں عبادت کریں، لیکن وہ جا کے پادری کو تحفے بھی دیں، گناہ بھی بخشوائیں، لیکن ان کا دین سے، سوسائٹی سے، دین کے اجتماعی کردار سے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے یہ جنگ شروع ہوئی. اور بعض حد تک، یعنی بعض لوگوں نے اس حد تک آگے بڑھا، انہوں نے کہا کہ جناب دین اور سیاست میں جدائی ہے. کسی حد تک دین اور سیاست کا اتفاق ہمیں کلیسا میں بھی نظر آتا ہے، کہ جو کہا جاتا ہے کلیسا کی تعلیمات میں کہ پاپ جو ہے، فادر جو ہے، پادری جو ہے، وہ محور زمین ہے، یعنی تمام چیزیں اس کے اشارے سے در حقیقت صورت لیتی ہیں اور انجام پاتی ہیں. لیکن بعد میں جو مفکرین آئے، حتیٰ کہ بڑے بڑے فلسفی آئے، بڑے بڑے مفکرین آئے، انہوں نے ضد میں آ کر ایک ٹکر کی پوزیشن میں آ کے در حقیقت کلیسا کے خلاف ایک مہادرائی شروع کی، اور یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. اور اس کا جو سب سے بڑا اثر ہوا وہ رینیسانس کے زمانے میں ہوا. رینیسانس وہ زمانہ ہے کہ جب یورپ نے انگڑائی لی ہے، جدید ٹیکنالوجی در حقیقت یورپی معاشرے میں اس نے وجود حاصل کیا، اور جو مذہبی نظریات اور رجحانات تھے وہ کمزور ہونے لگے. یہ ہے عصر رینیسانس، یعنی 16ویں صدی کا زمانہ ہے. وہاں سے در حقیقت یہ کھلی جنگ شروع ہوئی چرچ اور ٹیکنالوجی کے درمیان، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی چلی گئی. ٹیکنالوجی آگے بڑھتی چلی گئی اور چرچ کی انتظامیہ اور چرچ سے وابستہ جو لوگ تھے وہ بھی اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے گئے. یعنی جتنے جتنے یہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، ان میں فاصلہ ایجاد ہوتا جا رہا تھا اور ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی جا رہی تھی. اس بنا پر جب یہ صورتحال آ گئی تو اب آہستہ آہستہ انہوں نے جب صنعتی ترقی اپنے عروج پہ پہنچی، جب دنیا میں اور مظاہر آئے ترقی کے، اور پھر یورپ جو ہے اس پہ قابض ہوتا گیا اور اس نے ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. بہرحال یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی کوشش کرے گا وہ کامیاب ہوگا. یورپ نے کوشش کی ہے، وہ کامیاب رہا ہے. ہم مسلمان ہمیشہ تقوی، پرہیزگاری اور انفرادی عبادات اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ ہمیں کوئی کام ہی نہیں تھا. مجلسوں کی بھی یہ صورتحال تھی، میلاد کی بھی صورتحال تھی کہ جناب اس کو کہو، اس کو کہو، اس کو کھینچو، اس کو کھینچو، اس کو اوپر چڑھاؤ، مجلس ختم، مولوی اپنا لفافہ لے کے جائے، آپ کو نظر اللہ نیاز حسین مل جائے، انجمن کو رش مل جائے، ماشاء اللہ سے مجلس ختم ہو گئی. اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا. ملا مولوی راکر لفافہ لے کے خوش ہو جاتا ہے، پبلک کو جو ہے وہ نظر نیاز مل جاتی ہے، اور انجمن کو رش مل جاتا ہے. اور تو اور اب تو ماشاءاللہ سے انداز ہی بدل گئے ہیں کہ جناب فلاں نوحہ خان کو کاپی کر لوں گا تو میری سی ڈی ہٹ ہو جائے گی، فلاں عرب کو کاپی کر لوں گا تو میرا نوحہ ہٹ ہو جائے گا. وہ اس میں جھنکار بھی ہے، میوزک بھی ہے، تمام چیزیں جناب آ رہی ہیں، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس جگہ امر بالمعروف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب یہ حال ہو گیا ہے ہمارا کہ جناب اس میں، اور اگر آپ ان کے پوسٹر دیکھ لیں تو لگتا ہے ماڈلنگ کا کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، اور اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں تو لگے گا کہ آپ کسی کانسرٹ میں کھڑے ہیں. معذرت کے ساتھ میں تو اسی قسم کی باتیں کہنے کا آتی ہوں، آپ کو اچھے لگے تو تائید کی، کہ نہیں ہو تو پھر درگزر کر دی گا. تو ہم نے کربلا کو کھو دیا، جو مقصد حسینی تھا اس کو کھو دیا، انجمن نے جھنکاروں میں، درزوں میں، دھنوں میں کھو دیا، شاعروں نے بے کیفیت اشعار اور کلام میں کھو دیا، سامعین نے معذرت کے ساتھ نظر اللہ نیاز حسین میں کھو دیا، خطیب نے لفافے میں بند کر دیا. یہ ہماری مجلس ہو گئی، یہ ہماری عزاداری ہو گئی، یہ ہمارا حال ہو گیا کہ انہی مجالس سے آج ایسے ایسے پیغام دیے جاتے ہیں، غیر شرعی پیغام. عزاداری میں ہم نے وہ چیزیں شامل کر لی ہیں کہ ہم بولتے ہوئے گھبراتے ہیں، ہم اس کی اصلاح کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ من مانی عزاداری کہ جو خطبہ، زاکرین، مولوی، ملا اور چپ ساتھ لینے والے سامعین کی مدد سے فروغ پا رہی ہے. چپ ساتھ لینے والے سامعین کہ جناب ہمیں کیا، ان کو اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. یہ جو اپنی اپنی ہم نے قبریں بانٹ لی ہیں، در حقیقت یہی وہ چیزیں، یہی وہ عناصر ہیں کہ جو گزشتہ قوموں کی بدبختی کا سبب بنے، آج ہم بعین ہی انہی میں مبتلا ہیں، انہی اسباب میں در حقیقت گرفتار ہیں. کہ ہم اپنی قبر کے چکر میں، آپ اپنی قبر کے چکر میں. اس کی ایک بہت ہی سادی سی مثال میں دیتا ہوں. اگر آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوں اور آپ کے برابر میں کوئی صاحب کھڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے شیشہ توڑ رہے ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ کا انفرادی فعل ہے، اللہم بارک لہو، اللہ ان کو برکت عطا فرما. بھائی صاحب ذرا جلدی توڑیے، اللہ برکت عطا فرمائے، بڑا شیشہ توڑیے گا، ذرا بڑا سوراخ کیے گا. وہاں کیا کرتے؟ فوراً عملے کو بلا لیتے ہیں، جا کے بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، ذرا اس کو سنبھالیے، کیسی حرکتیں کر رہی ہے. کیوں؟ پتا ہے کہ یہ خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی لے ڈوبے گا. تو وہاں کیوں چیخ دیتے ہیں؟ وہاں زندگی کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے آپ کشتی میں بیٹھے ہو، برابر والا کشتی میں اپنی سیٹ کے نیچے سوراخ کر رہا ہو، جس کرسی پہ بیٹھا ہو، آپ کہیں گے ماشاءاللہ بڑا سوراخ کیے گا، ذرا جلدی ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو. آپ کا انفرادی فعل، آپ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، پتہ چلا دونوں ایک ہی قبر میں جائیں گے.
محمد والے محمد صلوات،
وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، عقل سے پیدل ہو گیا، دیکھو مارے دے رہا ہے، خود بھی ڈوبا ہے، ہمیں بھی لے ڈوبے گا. تو ہم ایک کشتی کا سوار ہیں اور یہ کشتی کشتی حسین ہے، کشتی نجات ہے. لہذا یہاں پہ چپ ساتھ لینے والے اور وہ مغرض افراد، خواہ وہ مولوی کی شکل میں ہو، ملا کی شکل میں ہو، خطیب کی شکل میں ہو، ذاکر کی شکل میں ہو، نواخان کی شکل میں ہو، چپ ساتھ لے جو گوئی انحرافات کو دیکھ کر، حرام کاموں کو دیکھ کر، تو پھر وہ در حقیقت انہی ظالموں کے ساتھ اسی جہنم میں جانے والا ہے. اس لیے مولا نے کہا ہے کہ جو ظلم کو دیکھے اور خاموش رہے اور اپنے علم اور عمل اور قول سے اس کے خلاف تبلیغ نہ کرے، تو اللہ پر لازم و واجب ہے، امام حسین کا قول ہے، کہ اس کو اس ظالم کے ساتھ جہنم میں ڈال دے. تو کہ یہ ظلم نہیں ہو رہا آج کہ میوزک کی جھنکاروں میں عزاداری کو گم کر دیا جائے، خطیب مولوی ملا ذاکر اپنی لفافوں کو موٹا کرنے کے لیے در حقیقت چار کی ٹانگیں کھینچیں، چار کو اوپر چڑھائے، چار کو گالیاں دیں، تبرے کو بدنام کریں، یہ ظلم نہیں ہے عزاداری پر، یہ امام حسین پہ ظلم نہیں ہے، امام حسین کے روپے ظلم ہے. یزید نے امام حسین کے جسم پہ ظلم کیا تھا، اور جو عزاداری میں انحراف پیدا کرتا ہے وہ امام حسین کے روپے ظلم کرتا ہے. یہ بھی ظلم ہے. ہم کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ کیوں چپ ساتھ لیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے آخر؟ ہم کہتے ہیں ہم بولیں گے تو پھنس جائیں گے، ہم بولیں گے تو لوگ ہمیں برا کہیں گے، ہم تو وائٹ کالر ہیں، ہم تو مقدس مآب ہیں، ہم تو مومن متقی ہیں، ہم تو محب حسین ہیں، ہمیں کیا ان کاموں سے، ہمیں اپنی قبر میں، ان کو اپنی قبر میں جانا نہیں. عزیزان گرامی، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت، کشتی نجات ہے. اس کشتی نجات میں کسی کو اجازت نہ دے کہ وہ اس کشتی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو ہمیں اس ظلم کے خلاف بھی بولنا ہے جو حسین کے جسم پہ ہوا ہے اور آج تک حسینیت پر ہو رہا ہے، اور اس ظلم کے خلاف بھی بولنا ہے جو روح اور مقصد حسین پر ہو رہا ہے. ہم اگر چپ ساتھ لیں گے تو یہ مت تصور کیجئے کہ جناب ہم نجات یافتہ ہو جائیں گے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں وہ بہت متقی پرہیزگار اور پارسا ہو جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. خدا کہے کہ نہیں، حضرت داؤد پر خدا نے وہی نازل کی کہ تمہاری قوم کے جو 60,000 افراد ہیں ان کو، جو نیک افراد ہیں ان کو جہنم کی در حقیقت بشارت دو کہ اللہ ان کو عذاب کرے گا، اور 40,000 بد کردار ان کو خوشخبری سناؤ. تو حضرت داؤد نے کہا خداوند یہ کون سا انصاف ہے؟ جو نیک ہیں ان کو جنت کی بشارت دینی چاہیے، جو گناہ گار ہیں ان کو عذاب جہنم سے ڈرانا چاہیے. یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا، گنگا ہی الٹا بہ رہی ہے کہ جناب جو 60,000 نیک ہیں انہیں جہنم سے ڈراؤ، اور جو بد کردار ہیں انہیں جنت کی بشارت دو، ان کو شوق دلاؤ. معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ جو 60,000 نیک ہیں نا، یہ امر بالمعروف نہیں کرتے، یہ اپنی نجات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دوسروں تک پیغام پہنچاتے ہی نہیں ہیں. لہذا ان کو ڈراؤ کہ تمہاری نمازیں، تمہارا روزہ، تمہاری سینہ زنی، تمہارا گریہ، تمہاری عزاداری، تمہاری نیک نیتی اور کردار اور مقدس ماں و متقی ہونا تمہیں نجات نہیں دے گا جب تک کہ معاشرے کے ہر فرد تک تمہارا پیغام نہ پہنچے۔ آئیے آج عہد کریں اس فرشتا پر کہ جہاں برائی دیکھیں گے وہاں پر پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر واجب ہے ہم پر، ٹھیک ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جناب اگر میں اکیلا کہوں گا تو کیا ہوگا، کوئی گلستہ میں ایک پھول آ جائے گا باہر تھوڑی آ جاتی ہے، ہر شاخ پر پھول و پھل اور بیل بوٹے اگر آ جائے تو اس کو باہر کہا جاتا ہے، میں اکیلا آدمی کہوں گا تو کیا ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے گھر میں خواتین کام کرتی ہیں، مائیں بہنیں کام کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کل مٹی اور کوڑا پھر آنے والا ہے، لیکن آج صاف کر دیتی ہیں، کل کی کل دیکھی جائے گی، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ برائی اپنا کام کرتی جائے، آپ اپنا کام کرتے جائیں، آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے سے صفائی کا انتظام کرتے جائیں، وہ اپنا کام کرتے جائیں گے۔ اگر آپ نیک نیت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں پہ فتح و نصرت عطا کرے گا۔ تو چپ ساتھ لینے والے لوگ در حقیقت اس ثقافتی یلغار کا ایندھن ہوتے ہیں جو دشمن کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، جو مغرض افراد کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، جو چور نیت رکھنے والے مولوی، ملا، ذاکر، خطیب اور نوخانوں کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں بہت ہی تلخ باتیں کرنے کا عادی ہوں، ہم کب بیدار ہوں گے؟ تو پانی سر سے گزر جائے گا۔ اس ماڈلنگ کے بازار کو کم کریں، اس کنسرٹ کو کم کریں جو عزاداری میں داخل ہوتا جا رہا ہے، اس میوزک کی جھنکاروں کو کم کریں، افادیت اور مقصدیت لے کر آئیں اپنے اشعار میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ کربلا انہی چیزوں میں گم ہو جائے اور آنے والی نسلوں کے لیے کچھ نہ بچے۔ اور ہم سب آنے والے وقت کی عدالت میں مجرم قرار پائیں گے، مجرم قرار پائیں گے۔ نہ ہماری نمازیں، نہ ہماری مجلسیں، نہ ہمارا گریہ، کوئی بھی ہماری نجات کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چپ سادھ لی ہے ہم نے، اور ثقافتی یلغار کے لیے یہی بہترین ایندھن ہوتے ہیں۔ چپ سادھ لینے والے، خاموش تماشائی، کچھ نہ بولو، دیکھو پتلی گلی سے نکل جاؤ، ختم، تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو۔ ثقافتی یلغار اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ہماری دینی نظریات کو، افکار کو، عقائد کو، آئیڈیولوجی کو خراب کر رہی ہے۔ میں کبھی بھی اپنی بات کو بزور منوانے کا عادی نہیں ہوں کہ جناب ایک بات کہوں اور آپ سے کہوں آپ اس پہ درود بھیجیں، صلوات بھی، نعرہ لگا دیں، نہیں، آپ کی آزاد عقول کے سامنے یہ چیزیں پیش کرتا ہوں، آپ کو پسند آئیں، اچھی لگے آگے بیان کیجیے، اچھی نہ لگے کوئی سوال ہے مجھ سے کہ سوال کیجیے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، میں کبھی فرار کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ کوئی بھی سوال ہے سوال کیجیے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے، خط کے ذریعے سے، جس طرح بھی چاہیں آئیں سوال کریں، پوچھیں، تاکہ بات واضح ہو سکے، تاکہ افہام و تفہیم کا مرحلہ حل ہو سکے۔ اسی طرح درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ثقافتی الغار تھی کہ جس کا مقابلہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ کہ خوش مقدس لوگ خوارج جیسے خشک مقدس لوگ در حقیقت علی کے مقابلے میں آ گئے۔ 40,000 ممبروں سے مولا کائنات کو سب و شتم کیا جاتا رہا، یہ ثقافتی الغار تھی۔ جانوروں کے بچوں کو پہلے بچوں کے پاس جانوروں کو بھیجا جاتا تھا، جب ان سے انسیت ہو جاتی تھی تو وہ جانور اور مویشیوں سے لے لیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ علی اور علی کے سپاہی آئے تھے جو تمہارے گھر سے تمہارے مویشیوں کو لے کے گئے۔ اس طریقے سے بچوں کے ذہنوں میں ثقافتی یلغار کا منفی عنصر پیدا کیا جاتا رہا تاریخ میں۔ کربلا ثقافتی الغار تھی، 40,000 ممبروں سے مولا کائنات پہ سب و شتم کیا جانا، نماز جمعہ میں جز شمار کر دیا گیا تھا خطیب کے لیے، خطیب کے لیے جز شمار تھا کہ خطبات میں مولا علی السلام پر سب و شتم کرے، نادبہ کلمات ادا کرے. یہ ثقافت الغار تھی کہ جس کا شکار اہل شام ہو چکے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی اہل بیت کے پاس آتا تھا اور چشم بصیرت جب کھلتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ اہل بیت کون ہے تو ایمان لے کے آ جاتا تھا. ایک ایسے شخص امام حسن کے پاس آیا اور اس نے آ کر امام حسن کی شان میں گستاخی کی. جب وہ کہہ چکا، دل کی بھڑاس نکال چکا تھا، امام نے کہا تم شامی ہو، غریب الوطن؟ اس نے کہا جی. غریب ہو؟ اس نے کہا جی. مسافر ہو؟ جی. بھوکے ہو؟ جی. سب کو جب کہہ دیا، امام اپنے گھر لے کر آئے، تواضع کی، پذیرائی کی، پیسہ دیا، انعام دیا، اکرام دیا اور عزت سے اس کو رخصت کیا. جب اس نے یہ منظر دیکھا امام کے اخلاق کا، پہلے کیا سنا ہوا تھا اور امام کے عمل کو کیسا دیکھا اس نے، تو منقلب ہو گئے اور ایمان لے کے آ گیا. اس طریقے سے تو ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا، اپنے عمل کو بہتر بنانا ہوگا. بس عزیزان گرامی، آج اتنا ہی کافی ہے. گو کہ یہ خمسہ مجلس ادا کا میں نے وعدہ کیا گیا تھا، لیکن ایک مجلس جو ہے وہ کل کی، وہ پہلے سے ایک اور انداز سے وعدہ ہو چکا تھا، اور اس میں بظاہر جو ہے کل کی مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکیں گے، لیکن کل یہ اسی موقع پر اور اسی جگہ پر مجلس ہوگی، دوسرے عالم دین خطاب کریں گے. انشاءاللہ پرسوں سے میں دوبارہ آ کر اسی موضوع کو جاری و ساری رکھوں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ وہ ثقافت الغار تھی کہ جس کو یزید لے کے آگے چلا اور کہا کہ حسین خارجی ہیں، حسین نے بادشاہ وقت کے خلاف قیام کیا. اور اتنا زیادہ پروپیگنڈا، اتنی زیادہ تبلیغات کہ لوگ یقین کر چکے تھے، لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ ایک باغی ہے کہ جس نے امیر المومنین لعنت اللہ علیہ کے سامنے قیام کیا ہے، اس کو تحقیق کیا ہے اور اس کے افراد کو، بچے کچھ افراد کو قیدی بنا کے لایا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ثقافتی یلغار کا مقابلہ اہل بیت نے شعور و بیداری سے کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں انقلاب آیا ہے واقع کربلا کے بعد، ثقافتی جنگ جو یزید نے قائم کی تھی اہل بیت کے خلاف، ظاہری جنگ بھی لڑی اور اس کے بعد ثقافتی جنگ بھی لڑی، قیدی بھی بنایا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ڈالی اور پروپیگنڈا بھی کیا، تبلیغات بھی کی کہ یہ خارجی تھے اور لوگ قبول کر چکے تھے. امام نے اور اسیران کربلا نے کیسے مقابلہ کیا اس کا؟ شعور اور بیداری کے ساتھ علم دیا، آگاہی دی، بصیرت دی جہاں جہاں. بس یہی وجہ ہے کہ بس مختصر مسائل پڑھوں گا تاکہ جو ہے وقت پورا ہو گیا ہے، کہ بازار شام میں جب یہ قافلہ پہنچا تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر امام سجاد کی شان میں گستاخی کی. تو امام نے کہا اے مرد شامی، بتا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کیا تو نے آئے تطہیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں تطہیر پڑھی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رسا اہل البیت. کہا کہ وہ اہل تطہیر ہم ہی ہیں. کیا تو نے آئے ذوی القربہ پڑھی ہے؟ قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ. اس نے کہا پڑھی ہے. اس نے کہا کہ وہ ذوی القربہ ہم ہی ہیں کہ جن سے مودت کو واجب قرار دیا گیا. اب ایک ایک کر کے امام نے جب ان حقائق کو واضح کرنا شروع کیا تو اس کے ذہن میں جو تصور تھا وہ کافر ہوتا چلا گیا، اور آخر میں اس نے امامہ پھینک دیا اور روتا ہوا واپس چلا گیا. یہ تھا اہل بیت کا کردار، آگاہی، علم، شعور، بیداری. اس جنگ سے لڑنے کے لیے، اس ثقافتی جنگ سے لڑنے کے لیے آئمہ نے یہ اصول دیا اور پھر عمل کر کے دکھایا. بس عزاداروں، دربار شام میں یزید نے مختلف سفیروں کو، مختلف نمائندوں کو، مختلف ممالک کے افراد کو جمع کیا گیا تھا تاکہ اپنی فتح کا جشن منا سکے. اور وہاں پر روم کے بادشاہ کا ایک سفیر موجود تھا. جب اس نے دیکھا کہ یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے شراب بچی کچی جو اس کے جام میں تھی وہ اس تشت میں ڈال دی کہ جس میں سر حسین تھا, اور اپنی چھڑی سے دندان مبارک اللہ بھائی مبارک کی بے ادبی کرنے لگا. تو بس عزاداروں, ایک دفعہ اس نے پوچھا, اے یزید بتا یہ کون ہے؟ کہا کہ کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو کہوں گا کہ یزید نے اتنا بڑا جشن بنایا تھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ ایک سر کو اس کے سامنے لایا گیا تھا. تو یزید نے کہا یہ حسین بنت فاطمہ کا سر, حسین جو فاطمہ کا بیٹا ہے. اس نے کہا وہی فاطمہ زہرا کہ جو تمہارے نبی آخری نبی کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہاں, یہ وہی حسین ہے کہ جو محمد کی بیٹی کا بیٹا ہے. در حقیقت یہ سننا تھا. اس نے کہا یزید وائے ہو تجھ پر, وائے ہو تجھ پر, ارے میں حضرت داؤد کی فلاں فلاں نسل سے ہوں, آج تک لوگ میرے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں اور اپنے سر پر ملتے ہیں کہ تو حضرت داؤد کی نسل ہے, میرا احترام کرتے ہیں, میرے تقدس کو بجا لاتے ہیں, اور تو کیسا ہے؟ ارے ایک نسل کے فاصلے سے اپنے نبی کے نوازوں کو اس طرح تہ تہ کرتا ہے, وائے ہو تجھ پر. بس یہ کہنا تھا. یزید نے کہا کہ اس کا سر قلم کر دو, یہ ہمارے راز کو فاش کر رہا ہے. اللہ اکبر, امام حسین آپ کے چاہنے والے کہاں کہاں موجود ہیں. بس یہ سننا تھا. ایک دفعہ اس سفیر نے سر حسین کو اٹھایا, آنکھوں سے لگایا, سینے سے لگایا, چومنے شروع کیا اور کہا کہ مولا میں آ رہا ہوں آپ کی نصرت کے لیے, اور کہا کہ یزید کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے رسول اللہ میرے خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے مرد تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو میں پریشان تھا کہ اے محمد عربی میں آپ کے دین پہ نہیں ہوں, آپ کے دین پہ نہیں ہوں تو جنت کی بشارت کیسی ہے؟ لیکن آج سمجھ میں آ گیا کہ مجھے حسین سے محبت اور حسین سے دفاع کے جرم میں جو مارا جا رہا ہے مجھے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. بس سر حسین کو اٹھایا, ایک دفعہ چوما, یزید نے حکم دیا تلوار چلاؤ, سر تن سے جدا ہوا. اب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی, تڑپ گئی سکینہ. ارے وہ جو بابا کے سینے پہ سوتی ہو اس کے لیے کتنا سخت ہوگا کہ سامنے بابا کا سر موجود ہو اور سکینہ اسے اٹھا کر بابا سے ہم کلام نہ ہو سکے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما, ہمیں اس عزاداری کے ذریعے سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما, اس عزاداری کے ذریعے سے ہمیں اس ثقافتی جنگ میں کہ جس میں ہماری عزاداری کو, ہمارے اخلاق و کردار و ایمان و عقائد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہمیں راہ حل تلاش کرنے اور عملی طور پر اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما. امام کے فرج میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما, تمام شہدا کو خصوصاً آج جو جن شہدا کی تدفین ہوئی ہے, تمام شہدا اسلام کو اور تمام شہدا ملت جعفریہ کو جوار محمد و آل محمد میں جگن عائد فرما. خداوندہ ملت مومنہ و مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما, دشمنان پاکستان, دشمنان آزاداری اور اسلام کو نیست و نابود فرما, پاکستان کو دہشت گردوں سے آزاد کرانے کے لیے ہم شیعہ سنی مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق سے مشترکہ جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ جب تک دنیا میں رہیں محمد آل محمد اور قرآن سے وابستہ رہیں, آخرت میں ہمیں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا اور ہماری موت سعادت اور شہادت کی موت قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.